پیارا قرآن ہمارا قرآن ہمارا قرآن.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم کا فرمان ہے، جو بندہ روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں پروگرام ہمارا قرآن لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. اس پروگرام میں قرآن کریم برہان رشید کی آیات کی روشنی میں ہم اپنی اصلاح کا سامان کرتے ہیں. قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور قرآن کریم کی غیبی خبروں اور قرآن کریم میں ہماری ہدایت کے لیے اللہ پاک نے کیا بیان کیا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سارے نبیوں کو اللہ پاک نے مختلف معجزات عطا فرمائے، کسی کو کم معجزات دیے، کسی کو زیادہ معجزات دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نبی آئے ان کے معجزات کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان معجزات کا وجود ان کی مبارک زندگی میں رہا. اس کے علاوہ ان کے معجزات عموماً حسی تھے، یعنی محسوس کیے جا سکتے تھے، جن کو اس وقت کے جو حاضرین تھے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے، چھو بھی سکتے تھے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے دو معجزے دیے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور بھی معجزے دیے ہوں گے. ایک معجزہ یہ اللہ نے آپ کو دیا تھا کہ آپ کے پاس ایک لاٹھی تھی جسے عصائے موسیٰ کہا جاتا ہے، یہ لاٹھی آپ زمین پر پھینکتے تو کبھی یہ اجدہا بن جاتی، بہت بڑا سانپ بن جاتی. اس لاٹھی کو آپ زمین میں گاڑتے تو یہ درخت بن کر پھل دینا شروع کر دیتی. اس لاٹھی سے موسیٰ علیہ السلام آپ کنویں میں ڈال کر اسے، یعنی اس کی شاخیں بن جاتی اور اس سے ایک ڈول کی آگے صورت بن جاتی، تو پھر آپ اس سے پانی بھی نکال لیا کرتے تھے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک معجزہ یہ بھی دیا کہ آپ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کر جب دوبارہ نکالتے تو یہ روشن ہوتا، جسے ید بیضہ کہا جاتا ہے. یہ دونوں معجزے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نہ صرف دیکھے بلکہ ان معجزات کو محسوس بھی کیا. اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا کہ اونٹنی آپ کی دعا کی برکت سے ایک پہاڑ سے نکلی، تو یہ اللہ نے آپ کو ایک معجزہ دیا تھا اور اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے اس معجزے کو دیکھا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزہ دیا کہ آپ پرندے بناتے، مٹی کے پرندے بنا کر اس میں پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جایا کرتے تھے، مردوں کو آپ زندہ کر دیا کرتے تھے، غیب کی خبریں بتا دیا کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ کریم نے جو معجزات دیے تو یہ وہ معجزات تھے جو اس وقت کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور ان نبیوں کی مبارک زندگی تک یہ معجزے رہے. نبی کریم علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزے دیے، اور آپ کی شریعت چونکہ قیامت تک کے لیے ہے اور ہر زمانے میں ہر صاحب عقل سلیم اس کو بصیرت کی آنکھ سے دیکھ سکے گا. چنانچہ جب کفار نے نبی اکرم اور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں کے حسی معجزے طلب کیے، یعنی محسوس ہونے والے معجزے طلب کیے، تو ان کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم، کیا ان کو کافی نہیں کہ ہم نے تجھ پر وہ کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کفار واقعی حق کے طلبگار ہیں، طالب حق ہیں، تو ہم نے قرآن مجید کی صورت میں ایک ایسا معجزہ آپ کو عطا فرمایا ہے کہ جس معجزے کی ضرورت میں ان کو اور کسی معجزے کی ضرورت نہیں باقی رہتی. یہ قرآن ہر مکان و زمان میں منکرین پر پڑھا جاتا ہے، اور پڑھا جائے گا، لہٰذا یہ زندہ معجزہ قیامت تک ان کے ساتھ رہے گا، دوسرے معجزوں کی طرح نہیں کہ جو وجود میں آئے اور جاتے رہے، ایک مکان میں ہوئے دوسرے مکان میں نہ ہوئے۔ یہ قرآن ہر جگہ ایک ایسا نبی پاک کا معجزہ ہے کہ جو بھی اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے، اس کی تاثیرات کو دیکھتا ہے، تو بلا مبالغہ بے ساختہ وہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ کلام رب کا ہے، یہ نبی پاک کا عظیم معجزہ ہے۔ امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں کہ ہیں ہمارے پاس باقی آج تک وہ آیتیں، معجزے اور انبیاء کے ہو گئے سب کل عدم، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے جتنے معجزے تھے وہ آج نہیں ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن کی صورت میں آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع وہ ہے اعجاز القرآن، یعنی قرآن کے اعجازات، قرآن کی خصوصیات۔ قرآن کی ویسے تو بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت سارے اعجازات ہیں، لیکن میں چند آپ کے سامنے بیان کروں گا، کیونکہ اس مختصر سے پروگرام میں کچھ ہی بیان کیے جا سکتے ہیں۔ وجوہ اعجاز میں سے سب سے اعلیٰ اور مقدم قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت ہے، یعنی قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت ایک ایسا یہ معجزہ ہے، ایک ایسا امتیاز ہے کہ جس کو عرب، جو اپنے آپ کو فصیح و بلیغ سمجھتے تھے، جو اپنے علاوہ دوسروں کو عجمی گونگا سمجھتے تھے، وہ بھی یہ ماننے پر مجبور ہوئے کہ یہ قرآن جو ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ حالانکہ اگر آپ عرب کے بارے میں آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کتنے زیادہ کلام پر ماہر ہوا کرتے تھے۔ قصیدہ لکھنا ہو، کوئی شعر لکھنا ہو، فی البدی کوئی بات کرنی ہو، کسی کی ہجم کرنی ہو، کسی کی تعریف کرنی ہو، مبالغہ آرائی کرنی ہو، جنگ کا موقع ہو، یا گھر میں کسی کے حسن و جمال کی تعریف کرنی ہو، یا ایسے مبالغہ آرائی کرتے اور اس طرح الفاظ کی ترتیب دیا کرتے تھے، ایسا بحروں سے کھیلتے تھے، علم عروض پر یعنی کہ شعر کا جو فن ہے اس پر ایسے ماہر تھے، علم ادب پر ایسے ماہر تھے کہ ان کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ کلام کے اتار چڑھاؤ کا معاملہ ہو، حرکات و سکنات کی بات ہو، تو یہ لوگ اپنے سوا دوسروں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جہالت بھی تھی۔ یہ جہالت کیسی تھی؟ جہالت ایسی تھی کہ عموماً یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے، کئی کئی خداؤں کو مانتے، معاذ اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے۔ ان کی جہالت کا عالم یہ تھا کہ یہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی معاذ اللہ بعض تو زندہ درگور کر دیتے، دفن کر دیا کرتے تھے۔ شب و روز زناکاری، شراب خوری، قمار بازی، جوئے بازی، قتل و غارت گری، لڑائی جھگڑے کے اندر ان کے شب و روز گزر رہے تھے۔ ان کے درمیان جو اہل کتاب تھے ان کی حالت بھی کوئی اچھی نہیں تھی، ان کی حالت بھی اس طرح تھی کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر، تورات، انجیل وغیرہ کے اندر تبدیلیاں کر دی تھیں، کسی بڑے کی خاطر معاذ اللہ احکام بدل دیا کرتے تھے۔ یہودی وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے۔ اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں یوں بیان کیا، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، یعنی یہودی بولے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی بولے کہ معاذ اللہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ یہ ان کی جہالت کا عالم تھا، اگرچہ یہ صاحب علم تھے، اہل کتاب تھے، لیکن ان کے اندر بہت ساری خرافات، بہت ساری خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ تو میں بات کر رہا تھا اہل عرب اس وقت کے جو تھے یہ فصیح و بلیغ ہوا کرتے تھے، یعنی کوئی بھی واقعہ ہوتا، کوئی بھی بات ہوتی، فی البدی شعر پڑھ دیا کرتے تھے۔ کلام کو اس طرح تشبیہات، استعارات کے ساتھ یہ کلام کیا کرتے، اپنے اشعار لکھا کرتے تھے، بندے کی عقلیں دنگ رہ جایا کرتی تھی، ایسی ایسی تشبیہات دیا کرتے تھے۔ لیکن ہوا کیا، جب قرآن کریم نازل ہوا، قرآن کریم کی آیات کو دیکھ کر عقلیں چکرا گئیں، ان کو سمجھنا پڑتی تھی کہ ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ قرآن، یہ معاذ اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بنا لیا ہے، یہ خود ہی بنا کر اس کو اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں، تو پھر ان کو چیلنج دیا گیا۔ کفار و مشرکین کو چار چیلنج دیے گئے۔ سب سے پہلا ان کو چیلنج یہ دیا گیا کہ اگر تمہارا کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے انسان کا کلام ہے تو ٹھیک ہے اس قرآن جیسا تم بھی دوسرا قرآن بنا لو. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں اس قرآن جیسا لے آئیں گے تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو. بتایا گیا ان کو چیلنج دیا گیا پیارے حبیب علیہ السلام ان لوگوں سے فرما دو کہ اگر تم سارے مل کر سارے ایک دوسرے کے مددگار بن کر اس قرآن جیسا دوسرا قرآن لا سکتے ہو تو لے آؤ. نہیں لا سکو گے, چیلنج تھا ان کو اور واقعی یہ نہیں لا سکے. پھر مزید ان کو رعایت دی گئی, کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نبی نے خود ہی بنا لیا ہے؟ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فرمایا تم فرماؤ اگر یہ بات ہے تو تم بھی ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ, اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا جو مل سکیں سب کو بلا لو. پورا قرآن نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں قرآن جیسی لے آؤ, لیکن نہیں لا سکے. یہ 10 صورتیں بھی قرآن جیسی نہیں لا سکے. اس کے بعد ان کو فرمایا گیا اچھا اگر 10 صورتیں قرآن جیسی نہیں لا سکتے تو ٹھیک ہے پھر ایک صورت قرآن جیسی بنا کر لے آؤ. 10 صورتیں نہیں لا سکتے تو ایک صورت بنا کر لے آؤ. یہ چیلنج دیا گیا ان کو, یہ تیسرا ان کو چیلنج تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ, اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. تو اس قرآن جیسی ایک صورت بھی بنانے پر یہ لوگ قادر نہ ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ام یقولو نفترا, کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود ہی بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا جو تمہیں مل سکیں سب کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو. تمہارا یہ کہنا کہ یہ کسی انسان نے بنایا ہے, کسی نبی نے قرآن بنایا ہے, پورا قرآن نہیں لا سکتے تو ایک صورت تو بنا کر لے آؤ. تم بھی تو انسان ہو, تم بھی تو فصیح و بلیغ ہو, تم بھی تو اپنے آپ کو بہت زیادہ بلاغت کا فصاحت کا ملکہ رکھنے والا سمجھتے ہو کہ ہم بہت زیادہ علم والے ہیں, بہت زیادہ قادر الکلام ہیں, تو ٹھیک ہے اس قرآن جیسی ایک صورت تو بنا کر لاؤ تاکہ پتہ چلے کہ تم کتنے پانی میں ہو. لیکن یہ قرآن کا چیلنج ہی رہا, یہ ایک صورت بھی بنا کر نہ لا سکے. اور پھر آخر میں قرآن کریم نے ان کو اور چیلنج میں آسانی کر دی, ایک آیت ہی قرآن جیسی لے آؤ, ایک آیت قرآن جیسی لے آؤ. اگر تمہارے اندر اتنی ہمت ہے, تم اتنے قادر الکلام ہو تو پھر ایک آیت قرآن جیسی لے آؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ام یقولون تقبلہ بل لا یؤمنون فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا ہے بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے, اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک بات تو لے آئیں. اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو اس قرآن جیسی کوئی ایک بات تو لے کر آؤ. مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ. تو اے مسلمانوں اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اترا ہے, اور یہ کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں تو کیا اب تم مانو گے؟ جب عرب کے کمال فصاحت و بلاغت کے زمانے میں فصحا بلغا چھوٹی سی چھوٹی صورت بنانے سے بھی عاجز آ گئے تو اس زمانے کے بعد کے عرب و عجم کا عجز خود بخود ثابت ہو گیا. سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی یہ کیسی بلند اور مضبوط دلیل ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی شخص قرآن جیسی کوئی ایک سورت تو کیا ایک آیت بھی نہیں بنا سکا۔ اگرچہ بعض لوگوں نے کوششیں کی، عربی کے اندر کلام کرنے کی کوشش کی اور کہا بھی کہ یہ قرآن جیسی میں لے کر آ گیا ہوں، لیکن عرب کی چھوٹی بچیوں نے ہی، چھوٹے بچوں نے ہی اس کی اتنی خرابیاں بیان کر دی کہ اسے منہ کی کھانی پڑی، اور بالآخر ہوا یہی کہ وہ عاجز ہو کر، نادم اور شرمندہ ہو کر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اس قرآن جیسا میں نہیں لا سکتا۔ پیارے اسلامی بھائیو، آپ اگر عربی شعر کا مطالعہ کریں گے، عربی تاریخ اور عربی ادب کو پڑھیں گے، تو اس میں ایک نمایاں جو حیثیت حاصل ہے ایک کتاب ہے سبا معلقات۔ یہ سبا معلقات کیا ہے؟ اس کے اندر 7 قصیدے ہیں، اور یہ 7 قصیدے وہ ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت کے اندر اس وقت کے بڑے بڑے شاعروں نے لکھی تھی، اور ان قصیدوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر استعارات، تشبیہات، تمثیلات اور ایسی ایسی علم معانی بدی اور بیان کی ایسی ایسی باتیں ہیں کہ بندہ غور و فکر کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ انسانوں کا کیسا کیسا کلام ہے۔ اگرچہ اس کا کوئی ایسا نہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ یعنی کہ بہت حکمت کی باتیں ہیں، باتیں عمومی قسم کی ہیں، لیکن وہ ایک عربی ادب کی بات میں کر رہا ہوں، یعنی ان کے فصاحت و بلاغت کا عالم یہ تھا کہ لوگوں نے خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ یہ قصیدے لکھ کر لٹکائے ہوئے تھے، یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے پائے کا دنیا میں کوئی کلام نہیں ہے۔ اور انہی قصیدہ لکھنے والوں میں سے ایک نام لبید بن ربیعہ کا ہے، یہ بعد میں اسلام لے آئے تھے، سب معلقات کے شعرا میں سے یہ ایک شاعر ہیں، اور اسلام لے کر آئے، 60 سال پھر یہ اسلام میں زندہ رہے۔ اسلام لانے کے بعد صرف ایک شعر کے علاوہ انہوں نے کوئی شعر نہیں کہا، اتنے بڑے شاعر تھے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد اب شعر کہنا بالکل انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت میں ان سے فرمایا کہ مجھے اپنا کوئی شعر تو سناؤ، اس پر انہوں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی اور عرض کیا میں شعر نہیں کہہ سکتا جب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ بقرہ سکھا دی ہے، یعنی کہنے لگے کہ جب اللہ نے مجھے سورہ بقرہ سکھا دی ہے، سورہ بقرہ کے اندر اتنی فصاحت و بلاغت ہے، تو میرے شعروں کی پھر کیا حیثیت رہ جائے گی؟ یعنی قرآن پڑھ کر مجھے جو تسکین اور سکون ملتا ہے وہ اشعار کے اندر یقیناً نہیں مل سکتا۔ اسی طرح ابو عبیدہ قاسم بن سلام بغدادی، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم شاگرد اور فقہ اور حدیث اور لغت میں امام ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فصیح و بلیغ آدمی جو گاؤں میں رہنے والے تھے، ان کی زبان میں بہت مہارت رکھتے تھے، جب انہوں نے کسی کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، فصدع بما تؤمر، تو سنا دے کھول کر جو تجھ کو حکم ہوا، اس نے یہ سنتے ہی سجدہ کیا اور کہا کہ میں نے اس کلام کی فصاحت کو سجدہ کیا ہے۔ اب اس کی فصاحت کو یقیناً وہی سمجھ سکتا ہے جس کو فصاحت و بلاغت آتی ہو، جو علم بیان، علم بدی، علم معانی پر مہارت رکھتا ہے، یقیناً اس کے اندر وہ غور کرے گا تو غور کر کے وہ اس میں بتا سکتا ہے کہ اس کے اندر کتنی فصاحت و بلاغت ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ کسی اعرابی نے جب قرآن کریم کی یہ آیت سنی، فلم مستیأسوا منہ خلصوا نجیا، پھر جب نا امید ہوئے اس سے اکیلے بیٹھے مصلحت کو، کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی مخلوق اس کلام جیسا کلام کرنے پر قادر نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو بڑے بڑے فصیح و بلیغ تھے، وہ قرآن کی ان آیتوں پر غور کرتے تو پھر دنگ رہ جاتے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ پہلی وجہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ قرآن کریم کے فصاحت و بلاغت، یہ قرآن کا ایسا اعجاز ہے کہ جس کے سامنے آج بھی کفر جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ سر جھکائے ہے۔ کوئی قرآن جیسی فصاحت و بلاغت آج تک نہ کسی کے کلام میں آ سکی ہے، نہ قیامت تک قرآن جیسی فصاحت و بلاغت کسی کے کلام میں آ سکتی ہے۔ دوسری وجہ وہ ہے قرآن کریم کا اسلوب، قرآن کریم کے لفظوں کی ترتیب اتنی خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت اس کا انداز ہے کہ اس کو پڑھ کر ایک انسان کے دل کو قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ جو بندہ صاحب علم ہوتا ہے وہ اگر بغیر تعصب کے قرآن کو پڑھے، جو غیر مسلم بھی ہے تو وہ ماننے پر مجبور ہوگا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ رب الانام کا کلام ہے۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ قریش نے اپنے سردار عتبہ بن ربیعہ کو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا اور اس نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کئی باتیں پیش کی۔ مثلاً اس نے یہ کہا کہ اگر آپ دین اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں تو میں آپ کو یہ دے دوں گا، عرب آپ کو بادشاہ بنا دیں گے، ہم آپ کو ایک لڑکی دے دیں گے، جو آپ چاہیں گے ہم آپ کو دے دیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے باتوں ان باتوں کا جواب نہیں دیا، بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے قرآن کریم کی سورہ حامیم السجدہ کی شروع کی آیتیں تلاوت فرمائیں۔ عتبہ نے قریش سے جا کر کہا، اللہ کی قسم میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس جیسا کبھی نہیں سنا، اللہ کی قسم وہ کلام شعر نہیں ہے، وہ جادو نہیں ہے، وہ کہانت نہیں ہے، اے گرہ قریش میرا کہنا مانو، اس شخص کو کرنے دو جو کرتا ہے، اس سے الگ ہو جاؤ، اللہ کی قسم میں نے جو کلام اس سے سنا ہے اس کی بڑی عظمت و شان ہوگی، اگر عرب اس کو مغلوب کر لیں گے تو تم غیر کے ذریعے سے اس سے بچ گئے، اور اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کا ملک تمہارا ملک ہے اور اس کی عزت تمہاری عزت ہے اور تم اس کے سبب سے خوش نصیب ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر نبی پاک علیہ السلام اگر دنیا پر غالب آ گئے تو اے عربو تم خوش نصیب ہو کہ تم میں سے ایک عربی پوری دنیا پر گویا ان کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے، تو لہذا تم ان کی بات کو مان لو۔ قریش یہ سن کر کہنے لگے کہ اس نے اپنی زبان سے تجھ پر بھی جادو کر دیا ہے۔ عتبہ بولا، اس کی نسبت میری یہی رائے ہے، تم جو چاہو کرو۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی انیس نے مجھ سے کہا کہ مجھ کو مکہ میں ایک کام ہے، تم ایسا کرو بکریوں کی حفاظت رکھنا۔ یہ کہہ کر میرا بھائی انیس مکہ میں چلا گیا۔ کافی دیر کے بعد واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ وہ بولا، میں مکہ میں ایک شخص سے ملا ہوں جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں نے پوچھا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہے، وہ کاہن ہے، نجومی ہے، جادوگر ہے۔ پھر انیس چونکہ خود بہت بڑا شاعر تھا کہنے لگا، اللہ کی قسم میں نے کاہنوں کا نجومیوں کا کلام سنا ہے، اس کا کلام نجومیوں والا نہیں، اللہ کی قسم میں نے اس کے کلام کو شعر کی تمام قسموں کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، میرے بعد کسی سے یہ نہ بن پڑے گا کہ کہے کہ وہ کلام شعر ہے، اللہ کی قسم وہ سچے نبی ہیں اور کافر بے شک جھوٹے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے۔ جب اپنے بھائی انیس کے پاس واپس آئے تو ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اس کے بعد حضرت انیس بھی ایمان لائے اور ان کی والدہ بھی ایمان لے کر آ گئی۔ پھر یہ تینوں اپنے قوم غفار میں آئے تو آدھی قوم ایمان لے آئی۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو باقی لوگ بھی اسلام لے آئے۔ اس طرح قبیلہ اسلم بھی مسلمان ہو گیا۔ اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قبیلہ غفار کو بخش دے اور قبیلہ اسلم کو سلامت رکھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ قرآن کریم کا اسلوب تھا جسے سن کر، جسے دیکھ کر لوگ اسلام کے قریب آ رہے تھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم کے اعجازات بہت سارے ہیں۔ قرآن پڑھیں، قرآن میں غور و فکر کریں، قرآن کی تفاسیر کا کبھی اس نظر سے مطالعہ کریں، انشاءاللہ عظمت قرآن دل میں پیدا ہوگی، اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کے کلام کی محبت پیدا ہوگی، دل میں قرار اور سکون انشاءاللہ الکریم پیدا ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کی عادت بنانے کے لیے آپ سب کو دعوت دوں گا، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ الحمدللہ یہ ایسا پیارا دینی ماحول ہے جس میں قرآن پڑھنے کی ترغیب بھی دی جاتی ہے، آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کا جذبہ بھی دیا جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے، قرآنی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
رب کا فرمان یہ پیارا قرآن۔